السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة الأنعام رکوع نمبر 9 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 71 سے آج کا مطالعہ شروع ہو رہا ہے. اس بات کا اعلان کروایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ نہ ہمارے نفع کا اختیار رکھتے نہ نقصان کا، تو ایسوں کو پکارنے سے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے. عزیز فرمایا کہ ہمارے رب کا حکم تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں. ایک خدا معبود وحدہ لا شریک کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکنے سے منع کیا گیا. مزید فرمایا گیا قوله الحق، اللہ کا قول اللہ کا فرمان برحق ہے. ولہ الملک یوم ينفق فی الصور، اور اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہوگی اس دن جس دن کے سور پھونکا جائے گا. بادشاہت آج بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے عمل کرنے کا، نیکی بدی کا اس کو اختیار دے دیا، جس کی بنیاد پر وہ خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے جیسے کہ فرعون نے کیا تھا. تو فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن برپا ہوگا تو تمام تر بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، اس کے سامنے کسی کی مرضی چل نہیں سکے گی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. ان کا ایک مکالمہ ہوا اپنی قوم کے لوگوں سے، اس کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی مشرک تھے اور قوم بھی تین طرح کے شرک میں مبتلا تھی، بت پرستی میں، شاہ پرستی میں بادشاہ کی پوجا پاٹھ بھی ہوتی تھی، اور ستارہ پرستی میں. تو اس مقام پر ستارہ پرستی کے شرک کی نفی اس طرح کرائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مکالمہ کیا ان سے، اور اس مکالمے کے دوران انداز ایسا اختیار کیا کہ ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے. پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، فلما جن علی اللیل راۃ القبا، جب انہوں نے رات کا معاملہ دیکھا، رات تاری ہو گئی، تو ایک ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اب یہ انداز ہے سامنے والے کو غور و فکر پر مجبور کرنے کا. فلما افلا قال لا احب الآفلین، تو جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں ان سے محبت نہیں کر سکتا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تو گھبراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب جگمگاتا ہوا سورج دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے ان میں سے. قال یا فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بری ام مما تشرکون، تو فرمانے لگے اے میری قوم میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو مواحد تھے، اللہ کی توحید پر کاربند تھے. یہ انداز اختیار کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر توحید کا اعلان کیا اس معاشرے میں، فرمایا کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا روح اس ایک اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ پھیر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد ان قوم سے جھگڑنے لگی. انہوں نے فرمایا کہ میں کیوں تمہارے جھوٹے معبودوں سے ڈروں جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو شرک کرتے ہوئے، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. اس کے بعد دسواں رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کا بڑا حسین گلدستہ ہمارے سامنے آیا. پھر آیت نمبر 88 میں بتایا گیا کہ بالفرض اگر ان رسولوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. ساری باتیں رسول کو شرک نہیں کریں گے، یہ شرک کی برائی بیان ہو رہی ہے. اگر بالفرض رسولوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے گناہ ضائع ہو جاتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ تمام رسول کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، کبھی خدا ہم کو قدی، آپ ان کے راستے پر چلیے. اصول علماء نے یہاں پر یہ بیان فرمایا اگر کسی مسئلے میں کوئی نیا حکم قرآن میں یا سنت میں نہیں آیا، اللہ نے کوئی نئی تعلیم ہمیں نہیں دی، تو اس میں پچھلے ہی رسولوں کی پیروی کی جائے. اسی کے تمام رسولوں کو ہدایت اللہ نے دی تھی. اس کے بعد یہاں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. کچھ ذکر یہود کا آیا کہ انہوں نے ہر دھرمی کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ قرآن کا انکار کیا بلکہ کہنے لگے اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہ ہر دھرمی پر آ گئے. اللہ نے کہا اچھا بتاؤ جس تورات کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو کس نے نازل کی؟ اگر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تو تم تورات کو ماننے کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ یہ تمہاری ہر دھرمی ہے کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. اس کے بعد فرمایا گیا وَحَالَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ کتاب مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل فرمائی مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر أم القرى ومن حولها. یہ قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تاکہ آپ خبردار کریں ام القرى مکے والوں کو اور جو اس گرد کی تمام انسانیت کو آپ خبردار کریں اس قرآن کے ذریعے سے. خبردار سے مراد یہ کہ جو لوگ اللہ کی دعوت قبول نہیں کریں گے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اس کے بعد ظالمین کی روح کے قبض کیے جانے کا بیان بڑی سختی کے ساتھ فرشتوں کی روح نکالتے ہیں اخرجوا انفسکم فرشتے زور دے کر کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون. آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول میں دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے موت کی سختیوں سے. اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہوتا ہے اللہ کی قدرتوں کا بیان. فرمایا اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹنے کو پھاڑ کر اسے پورا پودا بنا دیتا ہے. اللہ ہی ہے جو زندہ سے مردہ کو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. وہی اللہ ہے جو رات کی تاریکی کے بعد صبح کو نمودار فرمانے والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے رات و دن کے نظام کو بنایا اور سورج و چاند کو حساب کتاب معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. وہی اللہ ہے جو تمہیں راستے دکھاتا ہے سمندر کی تاریکیوں میں بھی خشکی میں بھی. وہی اللہ ہے جو تمہیں بارش عطا فرماتا ہے اور بارش برسانے کے بعد طرح طرح کے میوے طرح طرح کی فصلیں اور پھل تمہیں عطا فرماتا ہے. فرمایا انظروا الی ثمره اذا اثمر وینعی اس پھل کے پکنے کی طرف دیکھو اور اس کے پکنے کے عمل کی طرف ذرا دیکھو. اللہ غور فرمائیے جس دھوپ کو نکالتا ہے اس کی تپش سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت. فرمایا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. تیرہویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے فرمایا کہ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اولاد کسی کو قرار دیتے ہیں. اللہ یہ کوئی بیوی نہیں تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی؟ معاذ اللہ یہ اللہ پر اظہار تراشی لوگوں نے لگائی. فرمایا کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار آنکھیں اللہ کو پا نہیں سکتی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں لیکن اللہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر ایک ایک عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے. اس کے بعد حق کے قبول کرنے کی دعوت. فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی. فمن ابصر فلنفسہ جس نے دیکھ لیا اپنے بھلے کے لیے دیکھا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. ومن عمی فعلیہا اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا. اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کی توفیق دے اور حق کو ان کھلی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑی اہم ہدایت ہے دوسروں کے جھوٹے معبود ہی کیوں نہ ہو ان کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں. فرمایا کہ ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں برا بلا مت کہو ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود اللہ کو برا بلا کہیں تو اپنے معبود کو برا بلا کہلوانے میں قصور جس کا ہوا تمہارا. دین کی دعوت کے مرحلے میں بھی ضروری ہے دوسروں کے معبودوں کو چاہے جھوٹے ہو برا بلا نہ کر ان کے برے عمل کا مسئلہ بیان کر دیا جائے. اسی طرح کسی کے مذہبی پیشواؤں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ورنہ وہ پلٹ کر ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھے. اس اشتعال انگیزی سے برے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا. پھر آیت نمبر 110 ہے بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جیسے یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے رہیں. اللہ نے صلاحیت دی ہے حق قبول کرنے کی. اگر آدمی صلاحیت کے استعمال نہ کرے جانتے بوجھتے انکار کرے اللہ یہ صلاحیت واپس لے لیتے پھر حق قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ اس برے انجام اور طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. آٹھویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور چودہ رکوع شروع ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کا. مشرکین کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ فرمائشیں کر رہے ہیں کہ یہ دکھا دے وہ دکھا دے. فرمایا گیا اگر اللہ فرشتے بھی نازل کر دے, مردے بھی ان سے باتیں کر لیں, ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیں, تب بھی ایمان نہیں لائیں. اس کے بعد بتایا گیا ہر دور میں حق اور باطل کی آزمائش اور کشمکش جاری رہی. فرمایا کہ وہ قدار جعلنا لکل نبی عدو والشیاطین الانس والجن, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان و جنات کو شیاطین کو دشمن بنا دیا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, وہ ایک دوسرے کی طرف ملما کی بھی باتیں بہکانے کے لیے ڈالتے ہیں, یعنی انسانوں میں سے اور جنات میں سے بھی حق کے مخالف بن جاتے ہیں. تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو مشکلات تو آئیں گی حق کے راستے میں. ابو جہل بھی اگر مسلمانوں کو ستا رہا تو اللہ کی اجازت تھی ستانے. یہ آزمائش اللہ فرماتا ہے, اہل ایمان کو ڈٹے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 116 میں ایک اہم بات بیان ہوئی, موجودہ مادر پتر آدا جمہوریت کی ڈیموکریسی کی نفی کی گئی. فرمایا کہ وہ ہند ہوتے اکثر امن فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, اگر اے نبی آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات مان لیں گے وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اکثریت حق پر نہیں آئے کرتی تاریخ میں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو بات ماننی اللہ اور رسول کی حق وہ ہے, اکثریت کی بات حق نہیں ہو سکتی. ہاں جائز امور ہے, دعوت کا مرحلہ ہے, گھر میں کھانے پینے کی دعوت ہے, کیا پیش کیا جائے, ٹھنڈا یا گرم؟ زیادہ لوگوں نے کہا ٹھنڈا پیش کیا جائے, ٹھنڈا پیش کر دیا گیا. جائز معاملات میں کوئی حرج کی بات نہیں, اکثریت کی بات مان لی جائے. دیکھیے اکثریت چاہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف بات مانو, شریعت کے خلاف اکثریت بات کرے, تو ایسی اکثریت گمراہی ہے, ایسی ڈیموکریسی گمراہی ہے, اس کی بات ماننے سے منع کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ جانوروں پر اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور اس کے گوشت میں استعمال کرو. مشرکین مکہ تھے, انہوں نے طے کر لیا تھا کچھ پر نام دیں گے کچھ پر نام نہیں دیں گے. تو فرمایا کہ یہ کیا بات ہے, حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس, جو حلال اللہ نے قرار دیا وہ حلال ہے, بس اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور اس کے گوشت کو تم استعمال کر سکتے ہو. مزید شیاطین کا ایک جملہ قرآن نے ایک ان کا ایک حربہ بیان کیا, شیطان نے لوگوں کو یہ پٹی بڑھا دی. دیکھو قرآن کہتا ہے جو خود بخود مر جائے مردار وہ حرام ہے اور جو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو وہ حلال ہے. یہ کیا بات ہوئی, جس کو انسان مار رہا ہے وہ حلال ذبح کر کے, اور جس کو اللہ مار رہا ہے مردے کو وہ حرام. یہ شیطان نے پٹی بڑھائی, کہا ایسی آخری بات ہے قابل قبول نہیں, جس کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے, جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. جو اس کو جانور مر جائے مردار وہ حرام ہے, اس میں میڈیکلی بھی بڑے نقصانات ہیں, اور ذبیحہ کرو اس کا حکم اللہ نے دیا, یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے. تو حلال حرام کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, نہ کہ بندوں کے ہاتھ میں. اس کے بعد بندہ میں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا اب امن کان میتن فاحینا ہوا جعلنا له نور یمشی بہ فی الناس, بلا وہ شخص کے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی, پھر ہم نے اس کے لیے نور عطا فرما دیا, روشنی ہدایت کی, وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. کمم مطلب ہوں پھر غلومات ہی نہیں سجے فور منہا, کہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور اس سے نکلنے والا نہ ہو. یعنی ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دے دی, قرآن اس کے پاس آ گیا, ہدایت کی روشنی اس کے پاس آ گئی, اب وہ صحیح طور پر زندگی بسر کر رہا ہے. کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے پاس ہدایت نہ ہو؟ ہدایت والے اور ہدایت جن کے پاس نہ ہو برابر ہو سکتے؟ آنکھوں والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے؟ تو یہ مثال ہے زندوں کی. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے زندگی عطا فرمائے اور اس روشنی کے تحت چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا ہو جائے کرتے ہیں, یہ لوگ اللہ کی نافرمانی خود بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرے کو بھی گناہوں کی طرف لے جائیں, لیکن فرمایا کہ ان کا وبال, ان کے گناہوں کا وبال کو بھی پر جائے گا. اس کے بعد حق اور باطل کی مثال کے لیے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اے اللہ ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دے, اس کی تعلیمات کو قبول کرنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. مزید فرمایا کہ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, اور جس کو چاہتا ہے اللہ کے گمراہ فرما دے اس کے سینے کو تنگ اور بھیجا ہوا کر دیتا ہے, گویا وہ زور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو. یہ ہے کہ جن کے پاس ہدایت نہ ہو ان کی زندگی اجیرن ہوتی, جو اللہ کے ذکر کو اختیار نہ کرے ان کی زندگی اللہ تنگ فرما دیتا ہے. ایسے برے انجام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کا ذکر کیا,
انسانوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے. مشرکین عرب کا بیان ہے, جب وہ کسی وادی میں جاتے تھے, ٹھہرتے تھے, رات کو قیام کرتے تھے سفر کے دوران, تو کہتے تھے اس وادی کے جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں, معاذ اللہ وہ جن بھی پھول کر جو کپا ہو جاتا ہوگا کہ میں نے بڑا بیوقوف بنایا انسانوں کو. ان کی حماقت کا بیان ہے. اس کے بعد سولہ رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے, یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جنات اور انسان, الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, یا تم میں سے میرے تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول نہیں آئے تو تم پر میری آیات اور احکامات واضح فرماتے تھے, فینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور تمہیں دن دیکھنے سے خبردار کرتے تھے. اللہ نے کتابیں بھیجی, اللہ نے رسول بھیجے تاکہ رسول انسانوں پر اتمام حجت ہو جائے. کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں, اس دن وہ کہیں گے اللہ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے کہ ہمارے پاس رسول آئے, لیکن آگے فرمائے کہ بغیر رقم الحیات و دنیا, دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا, اور شہید و اعلان تسلیم اللہ تعالیٰ کافرین, اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہیں, لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مہلت آج ہے, اللہ ہمیں بھی آج ماننے کی اور تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر 131 میں, ذالک الذی یقول ربک مهلک القرى بظلم واهلها غافلون, یہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کی پاداش میں سزا دے کر ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ لوگ بے خبر ہوں. بے خبری میں اللہ کی پکڑ نہیں آتی. اللہ رسول بھیجتا ہے, اللہ کتاب نازل فرماتا ہے, لوگوں پر احکامات واضح کر دیے جاتے ہیں, پھر بھی لوگ نہ مانے تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آتا ہے. فرمایا کہ انما توعدون لآت, بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قیامت آنے والی ہے, وہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین, اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, اے نبی فرما دیجئے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ, میں بھی عمل کر رہا ہوں. یہ دو توپ انداز میں چیلنج کا انداز مشرکین مکہ. سورہ نام ہم پڑھے مکی دور کے آخری حصے میں نازل, اس کے بعد ہجرت ہو گئی تھی, اللہ کے رسول اتمام حجت کر دیا, کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو, فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, من تکن لہ عاقبت الدار, کس کے لیے آخرت کا گھر ہوتا ہے, کس کے لیے آخرت کی کامیابی ہے. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. اس کے بعد مشرکین مکہ کی شرکیہ روش کا بیان ہے. کچھ حصے اللہ کے لیے مقدر کرتے تھے فصلوں کے اور جانوروں کے, اور کچھ بتوں کے لیے. کبھی فصل کم ہو گئی تو جانوروں میں کبھی ہو گئی, اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو ہو جائے اس کو کم کر دیا کرتے تھے, بتوں کا حصہ کم نہیں کرتے تھے. اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا یہ کیا ہے. یہ بتوں والا حصہ کس کی جیب میں جاتا تھا؟ وہ جو مجاور ہوتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے, ان کی جیبوں میں جاتا تھا. تو وہ اپنا حصہ کم نہیں ہونے دیتے, بت تو کچھ نہیں کھاتے تھے نا, وہ بےچارے کیا کھائیں گے. یہ مجاوروں پروہتوں کی جیبوں میں جاتا تھا. آج کیا آپ دیکھیے بڑے بڑے مداروں کا سجادہ نشینوں کا قبضہ ہے, جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, کیا مدار کے اندر دفن بزرگوں کو ملتا ہے کچھ اس میں سے؟ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ یہ سجادہ نشینوں کی جیب میں. یہ مذہب کے نام پر انسانیت کو لوٹنے والے ڈاکو ہیں, ان کا ذکر قرآن میں. اللہ کا حصہ کم ہو تو ہو, کیونکہ وہ تو غریبوں میں تقسیم ہوگا نا, کوئی مسئلہ نہیں. بتوں کا حصہ آج کے زمانے میں کہیں گے مدار والوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ تو سجادہ نشینوں کی جیبوں میں جاتا ہے. یہ انسانیت کا ظلم مذہب کے نام پر ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. اس کے بعد مشرکین کی توہمات کا ذکر ہے. کہتے تھے پلا پلا جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اگر حلال پیدا ہو تو زندہ پیدا ہوا تو اس کا گوشت ہمارے مرد کھائیں گے, اور اگر مردہ پیدا ہوگا تو مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی. عورتوں کو ایکسپلوائٹ کرتے تھے, عورتوں کو ڈیگریڈ کرتے تھے اس زمانے میں. لیکن مزید بتائی تم نے کہاں سے شریعت اختیار کر لی؟ بچہ مردہ پیدا ہو تو سب کھائیں گے, مردہ تو ویسے ہی حرام ہے, اللہ نے حرام کرا دی. اور مردہ بچہ جو زندہ پیدا ہو تو مرد اس سے کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی. یہ تمہیں کہاں سے تم نے چیزیں سیکھ لیں؟ اس سے ہماری سبق یہ ہے کہ حلال حرام کا فیصلے کا اختیار اللہ کا ہے. اس نے جس کو حلال قرار دیا وہ حلال, اور اس نے شے کو حرام قرار دیا وہ حرام, یہ اختیار بندوں کا نہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد سولہ رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وہ اللہ ہے جس نے طرح طرح کے پودے پیدا کیے, کچھ کے تنے بن جاتے ہیں, کچھ کی بیلیں تم چڑھاتے ہو, اللہ طرح طرح کے تمہیں پھل عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ جب فصل مل جائے تو اس کا حق ادا کرو. فصلوں پر عشر ادا کیا جاتا ہے, عام کیش پر زکات ہم دیتے ہیں, فصلوں پر عشر دیا جاتا ہے. بارانی زمین جو بارش کے ذریعے سیراب ہو اس پر فصل کا 10% حصہ دینا ہوتا ہے. اور وہ زمین جس کے لیے نہر وغیرہ کھودنی پڑتی ہو، آرٹیفیشل اریگیشن کرنی پڑتی ہو، آبپاشی کرنی پڑتی ہو، اس پر فصل کا 5% عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جانوروں میں سے اللہ نے طرح طرح کے جانور پیدا کیے، تو جو حلال ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، بھیڑ، اونٹ، گائے اور بکری، 8 نر اور مادہ ملا کے، یہ سب حلال ہے۔ کس چیز کو تم حرام کرتے ہو؟ بتاؤ اللہ نے کب حرام قرار دیا ہے کسی شے کو؟ یوں مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے جو اپنے ذہن میں کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے اور کسی چیز کو حرام کر لیتے تھے۔ فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کا جھوٹ منسوخ ہو۔ اللہ کی شریعت کے ساتھ کھیلنا، اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنا، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لینا، یہ ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 18 رکوع شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے منمانی شریعت بنا لی حلال حرام کی، یہ درست نہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ 4 ہیں، اس کا ذکر 4 مرتبہ قرآن میں آیا۔ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون جب ذبیحہ کرے وہ حرام ہے، خنزیر ناپاک ہے، سراپا ہر چیز اس کی ناپاک ہے وہ حرام ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی جانور اگر ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہود پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور گائے اور بکری کی چربی ہم نے اوپر حرام کر دی سوائے اس کے جو ان جانوروں کے پیٹھ یا آنکھوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی۔ تو نافرمانیوں کی وجہ سے پاک چیزیں بھی اللہ نے حلال چیزیں بھی کچھ ان پر حرام کر دی۔ یہ ہے جو اس قوم نے بار بار اللہ کے عذاب کی دعوت دی تو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ پہ اور عمل کیا گیا، وہ کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ گناہ کرنے کا بلیم کس پر ڈالتے؟ اللہ پر۔ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یاد رکھیے کہ انسان اللہ کی جب نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے فرار اختیار کرتا ہے تو یہی کہتا ہے جی اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا، اللہ چاہے گا تو نماز ادا کر لیں گے، نماز ادا کرتے نہیں۔ سنا ہوگا نا آپ نے، مولوی صاحب دعا کیجئے میں نمازی بن جاؤں، آج تک کسی نے دعا کرائی مولوی صاحب دعا کیجئے کل میں صبح کاروبار پر چلا جاؤں؟ کرائی کسی نے دعا؟ دنیا کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کو ڈال لیں اللہ، حالانکہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ لازمن دے گا، اور عبادت کی ذمہ داری ہماری۔ کبھی دنیا میں نہیں کہتے اللہ چاہے گا تو کھا لیں گے، کھاتے محنت کرتے خود ہی، اللہ چاہے گا تو شفا ہو جائے گی، نہیں دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں آپ سے فضائل اختیار کر کے معاملہ اللہ پہ ڈال دیتا ہے، ایسی بات نہیں۔ جو جس طرح کی توفیق مانگے گا اللہ اس کو اسی طرح کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے شرک کے ساتھ آپ کمپرومائز نہ کیجئے، اور اگر یہ حرام حلال کے جو فیصلے کر رہے اور کہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، اے نبی آپ اس کا انکار فرما دیجئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد 19 رکوع شروع ہوتا ہے، بڑا پیارا مقام ہے، بڑی اہم معاشرتی ہدایات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تورات میں جو بڑے بڑے 10 احکامات تھے ان کا خلاصہ اس مقام پر آیا ہے۔ ان کی مزید تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں، لیکن آئیے اس مقام پر بھی مطالعہ کریں۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم، اے نبی فرمائیے آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا۔ اللہ تشرکوا به شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقولوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو کسی کے در سے بدل نہ کرو، فیملی پلاننگ کی نفی۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے انہیں بھی۔ جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے کون کھلاتا پلاتا ہے اس کو؟ اللہ، وہی رزق دے گا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، خواہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی۔ چھپی ہوئی بے حیائی، آج کا نوجوان لڑکے لڑکیاں چیٹنگ کرتے بیٹھ کر، ناجائز ہے بالکل۔ تنہائی میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب دو نام ہے تنہائی میں ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ چھپی کے مقابلے میں کھلی بے حیائی کی کچھ مثالیں۔ ولا تقتلوا نفس الذي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے محرم ٹھہرایا اسے قتل کچھ مقامات میں شریعت نے اجازت دی، قاتل کو قتل کیا جائے گا، زنا جو شادی شدہ مرد عورت کرے اس کو رجم کیا جائے گا، یہاں تو قتل کریں گے، چند اور صورتیں بھی بیان کی گئیں، اس کے علاوہ انسانی جان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ ذلک وصاف بھی لعلکم تعقلون، یہ ہے تو وصیت اللہ فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، اور یتیم کے بال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح کے جو بہت عمدہ ہو، یاد تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے تب اس کے بال اس کو لوٹا دو۔ واوف الکیل والمیزان بالقسط، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، انصاف کرو اس کے اندر، گنڈی نہ مارو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ واذا قلتم فاعدلوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، بے انصافی نہ کرنا۔ بلو کانا دا قربا کا رشتے دار کا معاملہ ہی پورا ہو، عدل ہمیشہ کرنا ہے۔ وبعهد اللہ اوفوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اس کو تم نے معبود مانا، اب زندگی بھر اس کے حکم کو مان کر اس کی عبادت کرو۔ ذلک وصاکم به لعلکم تذکرون، یہ جس کی نصیحت اللہ تمہیں فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس کے بعد 20 اور آخر رکوع سورۃ الانعام کا شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ وہذا کتاب انزل اللہ مبارکم، یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، فتبعوہ، اے لوگو اس قرآن کی اتباع کرو۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے، بلکہ چاہتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کو کہہ دیا گیا، دیکھو تمہارے پاس ہدایت آ گئی، کل تو یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کلام نہیں آیا، اب یہ اللہ کا کلام آ گیا۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدى ورحمۃ، تمہاری رب کی طرف سے روشن دلیل قرآن آ گیا، ہدایت اور رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی آیات اللہ وصدف عنہا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کترانے کی کوشش کرے۔ اللہ کی آیات کو فراموش کرنا، اللہ کی آیات کا توجہ نہ کرنا، ان کو سمجھ کر ان پر عمل نہ کرنا، یہ ہے اللہ کی آیات کو فراموش کر دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد عذاب کی ان کو دھمکی دی گئی کہ جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی تمہارے لیے مہلت کا موقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیکی اور بدی کا قانون بیان ہوا، فرمایا کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا۔ فمن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے گا ایک، فلا یجزا الا مثلہا، تو اتنا ہی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ اس کی مزید تفصیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں، اللہ 10 گنا کرے گا 700 گنا تک، اور اس سے زیادہ جس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اور ایک مدار مسلم شریف کی جامع ترمذی کی روایت میں، بندہ ایک ارادہ کرے نیکی کا، ایک نیکی لکھی جاتی چاہے عمل نہ کر سکے، بندے نے ارادہ کیا نیکی کر لی، کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے، 700 گنا سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، نہیں کیا گناہ، نہ کرنے پر ایک نیکی ملے گی، اور بندے نے ارادہ کیا گناہ کا اور کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے۔ تو اللہ کی رحمت کا معاملہ وسیع ہے، بدی جتنی کرے گا انسان اتنی ہی لکھی جائے گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے تمام جہان والوں پر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پر راضی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ کیا آج ہم اللہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہمارا سب کچھ کیا واقعی اللہ کے لیے ہے؟ ہماری سب سے بڑی محبت اللہ کے لیے ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں پر رب ہے۔ جو فرمایا گیا، ولا تزر واخرت وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ایک ایک عمل حاضر کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے بعض کو بعض سے جانشین بنایا، ہم سے پہلے اور قومیں تھیں، آج ہم ہیں، پھر کوئی اور ہوگا۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ فضیلت دی، کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ صلاحیت دی، کسی کو کم، یہ سب کس لیے ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش فرمائے، اس کے ذریعے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ان ربک صریح العقاب، بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مسلسل ہے فرمانے والا بھی ہے. اللہ کی یہ دونوں شانیں سامنے رکھنی چاہیے، اللہ عذاب بھی دینے پر قادر ہے اور اللہ رحمت والا بھی ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی دمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو لیکن اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے. یہ سورت الانعام کی تکمیل ہوئی الحمدللہ. اس کے بعد سورت الاعراف، قرآن میں اپنے سائز کے اعتبار سے سب سے طویل مکی سورت سورت الاعراف. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ نے کئی دنوں کا بیان دیا ہے. ازل میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس دن کا بیان، ابد میں قیامت ہوگی وہاں کا بیان، جنت و جہنم کا بیان، بڑی بڑی قوموں کو برباد کیا گیا ان دنوں کا بیان آئے، چھ رسولوں کی قوموں کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ کے نام. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ اس سے اپنے سینے میں وہ تنگی محسوس نہ کریں، مشقت محسوس نہ کریں، اس سے خبردار کیجئے لوگوں کو، اور یہ نصیحت یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. پھر بتایا گیا نافرمان جو گزشتہ قومیں گزری ان کو ہلاک کیا گیا. آج بھی اگر کوئی ہے نبی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، حق کو جھٹلا رہا ہے، تو وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ سمجھے اپنے آپ. پھر فرمایا گیا آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازمًا سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، یعنی امتی، اور ہم لازمًا سوال کریں گے رسولوں سے بھی. ہر رسول گواہی دیں گے قیامت کے دن، اللہ میں نے اپنی امت تک پیغام کو پہنچا دیا تھا. اب امتوں کو بھی جواب دینا ہوگا امتوں نے کیا کیا پیغام کے ساتھ. آج مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، پیغام آ گیا نا ہمارے پاس، ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ بھی جواب دینا ہے. اور ایک اور دوسری ذمہ داری، نبوت ختم ہو گئی، اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری، ہم سے پوچھا جائے گا کیا کیا پیغام، تو ہمیں دو جواب دینے، خود عمل کیا کہ نہیں، اور نمبر دو دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں. اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا فرمانے کی توفیق ادا فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. آج کرکٹ میں بالنگ کی اسپیڈ ناپ دی جاتی ہے، جسم میں موجود ٹیمپریچر کو ناپ لیا جاتا ہے، اللہ اعمال ناپ لے گا. فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن لوگوں کی نیکی کے وزن بھاری ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہوگی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے برعکس فرمایا ومن خفت موازینہ، جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے. اللہ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تکلیف فرمایا، سارے فرشتوں کے بعد سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہاں ابلیس بھی تھا. ایک یاد رکھیے، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. قرآن نے کہا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، اسے نافرمانی کر. اللہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا، کہنے لگا خلق انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلق نبی من نار و خلق نو من تین، تو نے اس کو اللہ مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. یہ ہے عقل پرستی کا فریب. آج بھی یہ فتنہ ہے، عقل کی بات ہونی چاہیے، چاہے قرآن کے احکامات کا انکار ہو جائے، چاہے سنت کا انکار ہو جائے، عقل نیچے قرآن و سنت اوپر ہے. شیطان نے کیا کہا، میں اونچا ہوں یہ نیچے ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی نیچے پڑی رہ جاتی ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ آدم ادنا ہے، میں سجدہ کیوں کروں. کس سے ٹکر لی اس نے، اللہ حکم کیا تھا جھکو، بس بات ختم ہو گئی. اس نے عقلی توجیہات پیش کرنا شروع کر دی اور تکبر میں آ گیا. یہ عقل پرستی کا فریب اور یہ تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے اور حق سے دور کر دیتا ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ نکل جا، تجھ پر لعنت ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی قیامت تک کے لیے. اللہ نے مہلت دے دی، ابھی اللہ کی مشیت کیوں دی، ہے ہماری آزمائش. ہاں جو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے گا شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. شیطان نے کہا یہ دیکھیے ظالم نے کیا کہا تھا، قال فبما اغویتنی، اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لا اغوینک لهم صراط المستقیم، میں ان تیرے بندوں کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. غلط ہی نہیں ماندا، کس پر ڈال دی اس نے؟ اللہ تعالیٰ. اور کہہ رہے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یاد رکھیے، ایک مرتبہ حق کی طرف آ جانا یہ شیطان سے بچ جانے کے لیے نہیں. شیطان برائیوں کے مقامات پر نہیں ملے گا، وہ جو گھنٹے ہوئے نا اس کے، وہ مسجد میں آئے گا، وہ قرآن پڑھنے کے وقت آئے گا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا، جب قرآن کی تلاوت ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ذکر ہے اس کا. تو یہ سیدھے راستے پر آتا ہے، وسوسے لے کر آتا ہے. تو جو اللہ کی پناہ مانگیں گے اللہ انہیں بچائے گا. ہمیں اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے شیطان سے، کہ وہ بربلا نہیں سکتا. قرآن نے کہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی اختیار کرو. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جو تیری پیروی کرے گا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جنت میں رہو لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا. شیطان نے بلانے کی کوشش کی تاکہ ان پر، فرمایا لیوبدیا لہما معبوریا عنہما من سوآتہما، شیطان نے بلایا تاکہ ان کے پوشیدہ مقامات شرمگاہوں پر ظاہر ہو جائیں. خوب قسمیں کھائی شیطان نے اور مائل کر ہی لیا درخت کے پھل کھانے. یہ خطا ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے اور حوا سلام علیہا سے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور بعض علماء نے بھی لکھا یہ اللہ نے کرائی تھی خطا، اس کا ایک مقصد تھا، ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئی. اس سے بتا دیا گیا شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان کی شرم و حیا پر ہوتا ہے. یہ بے حیا تہذیب شیطان کا ایجنڈا ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مظاہرہ کرا دیا. آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی. بڑا پیارا مقام ہے آیت نمبر 23 سورۃ الاعراف، ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے دعا مانگی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ کو تم نے بخش نہ دیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے اس کے بعد زمین پر بھیج دیا اور کہا ایک عارضی مدت کے لیے بھیج رہا ہوں. سورت البقرہ میں پڑھ لیتا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یہ مقام دیا ہے. اب پر کیا ہے، آدم علیہ السلام سے محض کرو خطا کرائی گئی، شیطان نے خود جان بوجھ کر غلطی. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. شیطان نے غلطی کر کے کس پر ڈال دیا؟ اللہ. آدم اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ نے خلیفہ بنا دیا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا، دھتکار دیا جہنم کے لیے اس کو فیصلہ سنا. یہ ہے شیطنت اور آدمیت کا فرق. آدمیت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے مان لو، حکم آ جائے چھپ جاؤ، کوتاہی ہو جائے توبہ کر لو. شیطنت کیا ہے؟ حکم نہ مانو، عقل استعمال کرو، غلطی ہو جائے تو اپنے اوپر مطلب دوسروں پہ ڈال دو اور اڑے رہو. اللہ ہمیں شیطنت کے مقابلے میں آدمیت کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، لباس کی اہمیت. یا بنی آدم، فرمائے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں لباس عطا کیا، یواری سوآتکم ریشا، یہ تمہارے لیے ستر پوشی کا، شرم گاہوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے اور زینت کے اظہار کا ذریعہ. ہاں ولباس تقویٰ ذلک خیر، تقویٰ کا لباس سب سے بہترین، ایک ظاہری پوشاک اور ایک باطنی پوشاک. ظاہر بھی پاک ہو لباس ہونا چاہیے، بے لباس کی بے حیائی ہے، اور باطن بھی پاک ہو اس میں تقویٰ، اللہ کے خوف کے جذبات اور احساسات ہونے چاہیے. اس کے بعد انسانوں سے خطاب ہے، یا بنی آدم، اے انسانوں، لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان تمہیں بہکانا دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے لباس کو تروا کر ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دیں تو تمہارے اوپر بھی ایسا نہ کر لے کہ تمہاری بھی شرمگاہیں اوپر ظاہر کر دیں. یہ ہے جو اللہ نے بار بار کہا شیطان کا حملہ حیا کے اوپر. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے حدیث میں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. آج یہ بے حیا تہذیب کہاں جا رہی ہے؟ ماں باپ کا تقدس ختم، بہن و بھائی کا تقدس ختم، باپ اور اولاد کا تقدس ختم، ایک ہی فیملی بیٹھ کر بری بری فلمیں دیکھتی ہے، کوئی حیا باقی نہیں رہی. غیرت نام نہ جس کا بے تیمور کے گھر سے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانیوں کے کمار ہے معاشرے میں نظر آتا ہے. اللہ نے شرم و حیا کا حکم دیا اور شیطان بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اس سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا کہ انہ یراکم، وہ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے ذرا خطرناک معاملہ. اس کے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا بتائی گئی، پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بکا من القبور والقبائث، وسوسے آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی کے ساتھ پورے فلق و سورہ ناس پڑھنی چاہیے، شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے کارآمد ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ لباس بدلے، جب لباس اتارے تو دعا آسان ہے، بسم اللہ، بس بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ ہمارے شیاطین کے درمیان، جنات کے درمیان پردہ ڈال دیں گے. اور یہاں تک کہ بڑی کوتاہی اس معاملے میں، شوہر اور بیوی کے جب تعلق قائم ہوتا ہے اس وقت کی بھی دعائیں سکھائی گئی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس وقت بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے شیاطین اور جنات کے درمیان پردہ آ جائے، تب تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری حفاظت فرما لیں گے. مزید فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اچھا لباس ہو، طہارت کا بھی اہتمام کرو. تو کہاں نے لکھا کم از کم ایسا لباس ہو کہ جس کو پہن کر دوسروں کے سامنے جانا گوارا کرو. یہ کیا خراب سا لباس پہنا، بندوں کے سامنے تو نہیں جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو حلال نعمت اللہ کی، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، یہ منع ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.